بسم الله الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح ماؤد. 7 جنوری 1903. حضرت اقدس علیہ السلام حسب دستور سیر کے لیے تشریف لائے. عرب صاحب نے انگریزی وضع قطع پر کچھ ذکر چھیڑا. حضرت اقدس نے فرمایا کہ انسان کو جیسے باطن میں اسلام دکھانا چاہیے ویسے ہی ظاہر میں بھی دکھلانا چاہیے. ان لوگوں کی طرح نہ ہونا چاہیے جنہوں نے آج علی گڑھ میں تعلیم پا کر لیا ہے, حتیٰ کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی عورتیں بھی انگریزی عورتوں کی طرح ہوں اور ویسے ہی لباس وغیرہ پہنے. جو شخص ایک قوم کے لباس کو پسند کرتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس قوم کو اور پھر ان کے دوسرے اوزاء و اطوار حتیٰ کہ مذہب کو بھی پسند کرنے لگتا ہے. اسلام نے سادگی کو پسند کیا ہے اور تکلفات سے نفرت کی ہے. چھری کانٹے سے کھانے پر فرمایا, شریعت اسلام نے چھری سے کاٹ کر کھانے سے تو منع نہیں کیا, ہاں تکلف سے ایک بات یا فعل پر زور ڈالنے سے منع کیا ہے, اس خیال سے کہ قوم سے مشابہت نہ ہو جاوے. ورنہ یوں تو ثابت ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری سے گوشت کاٹ کر کھایا اور یہ فعل اس لیے کیا تا امت کی تکلیف نہ ہو. جائز ضرورتوں پر اس طرح کھانا جائز ہے, مگر بالکل اس کا پابند ہونا اور تکلف کرنا اور کھانے کے دوسرے طریقے کو حقیر جاننا منع ہے, کیونکہ پھر آہستہ آہستہ انسان کی نوبت تتبع کی یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ ان کی طرح طہارت کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے. من تشابہ بقوم فہو منہم سے مراد یہی ہے کہ التزاماً ان باتوں کو نہ کرے, ورنہ بعض وقت اس جائز ضرورت کے لحاظ سے کا لینا منع نہیں ہے. جیسے کہ بعض دوا کام کی کثرت ہوتی ہے اور بیٹھے لکھتے ہوتے ہیں تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ کھانا میز پر لگا دو اور اس پر کھا لیا کرتے ہیں, اور صف پر بھی کھا لیتے ہیں, چارپائی پر بھی کھا لیتے ہیں, تو ایسی باتوں میں صرف گزارے کو مد نظر رکھنا چاہیے. تشبہ کے معنی اس حدیث میں یہی ہیں کہ اس لکیر کو لازم پکڑ لینا, ورنہ ہمارے دین کی سادگی تو ایسی شے ہے کہ جس پر دیگر اقوام نے رشک کھایا ہے اور خواہش کی ہے کہ کاش ان کے مذہب میں ہوتی, اور انگریزوں نے اس کی تعریف کی ہے اور اکثر رسول ان لوگوں نے عرب سے لے کر استعمال کیے ہیں, مگر اب رسم پرستی کی خاطر وہ مجبور ہیں, ترک نہیں کر سکتے. پھر عرب صاحب نے داڑھی کی نسبت دریافت کیا. حضرت اقدس نے فرمایا کہ یہ انسان کے دل کا خیال ہے, بعض انگریز تو داڑھی اور مونچھ سب کچھ منڈوا دیتے ہیں, وہ اسے خوبصورتی خیال کرتے ہیں اور ہمیں اسے ایسے ہی کراہت آتی ہے کہ سامنے ہو تو کھانا کھانے کو جی نہیں چاہتا. داڑھی کا جو طریق انبیاء اور راستبازوں نے اختیار کیا ہے وہ بہت پسندیدہ ہے, البتہ بہت لمبی ہو جائے تو کٹوا دینی چاہیے, ایک مشت رہے. خدا نے یہ امتیاز مرد اور عورت کے درمیان رکھ دیا ہے. ڈاکٹر مرزا یعقوب ایک صاحب نے عرض کی کہ حضور آج کل ایک کتاب پلیگ گائیڈ چھپی ہے, وہ کل ڈاکٹروں کے پاس روانہ کی گئی. اس میں ایک ہدایت ہے کہ ان تعاون کے ایام میں داڑھی ہرگز نہ مڑوانی چاہیے, کیونکہ اگر ذرا بھی زخم ہوا تو تعاونی مادہ اس پر بہت جلد اثر کرتا ہے. اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, استروں سے بھی بعض دفعہ زہر اور آکشپ کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں, اس لیے ہمیشہ استرے کے استعمال کرنے میں بہت احتیاط لازم ہے, اور استرے کا استعمال منہ پر تو بہت خطرناک ہے. ہاں غیر مناسب بال جیسے کہ بعض رخسار پر ہوتے ہیں یا داڑھی کے زوائد وغیرہ کاٹ دینے چاہیے نہ کہ منڈوانے. پھر حضرت اقدس علیہ السلام نے عرب صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا, رات کو جو آپ نے سوال کیا تھا وہ بے شک بہت ضروری تھا, کیونکہ ایسے ملکوں میں جہاں لوگ بہت ناواقف ہیں سمجھانے کے لیے ضرور علم چاہیے. پھر اس مضمون کا مختصر خلاصہ حضور نے ارادہ فرمایا اور یہ آزادی فرمائی کہ پیشگوئی کے بارے میں یہ ہرگز خیال نہ کریں کہ وہ ایسی کھلی کھلی ہوں کہ نام لے کے بترا دیا جائے, ورنہ پھر یہی سوال ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو سکتا ہے, اور ویسے ہی ثبوت کی ضرورت ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی پر آ پڑتی ہے, کیونکہ خدا نے تورات میں یہ تو ذکر کیا کہ آخری زمانے میں ایک نبی ہوگا اور پھر یہ کہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا, مگر یہ تشریح نہ کی کہ یہ اسماعیل کے نسل میں ہوگا, حالانکہ یہود کا بھی یہی خیال رہا کہ بنی اسرائیل سے ہوگا. ورنہ کیا خدا تعالیٰ قادر نہ تھا کہ آپ کا نام, آپ کے باپ کا نام, آپ کے شہر کا نام سب کچھ پہلے بتلا دیتا اور کسی کو کوئی وجہ شک کی نہ رہتی؟ مگر ایسے الفاظ تھے کہ ان سے اہل یہود نے فائدہ اٹھا لیا, اور ان کا ابھی تک یہی مذہب ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے مراد یہی ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے ہوگا. دوسری جگہ جہاں اہل یہود نے ٹھوکر کھائی وہ الیاس والا مقدمہ ہے کہ انہوں نے یوحنا کو الیاس نہ مانا. غرض اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تمام امور پر یکجائی نظر ڈالے اور مومن اور متقی آدمی ہو تو پھر اسے ثبوت ملتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن اور احادیث اور سابقہ کتب ہمارے ساتھ ہیں، اور ایک طرف سدھا نشان جو کہ ظاہر ہو چکے ہیں، اور ان میں سے 150 کا ذکر نزول المسیح میں موجود ہے. غرض یہ سنت اللہ ہے کہ نشانوں سے صادق شناخت کیا جاتا ہے. اور سچی بات یہی ہے کہ اگر وہ ہم پر اعتراض کریں تو اول حضرت عیسیٰ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط اور صداقت کا ثبوت پیش کریں، پھر ان سے جو کمی رہ جائے گی وہ ہم پوری کر دیں گے. یہودیوں کو دوبارہ حیرت کا مقام پیش آیا، ایک تو مسیح کے وقت کہ جب انہوں نے پوچھا کہ تو اس سے پیشتر آنے والا الیاس کہاں ہے، تو جواب دیا کہ وہ یوحنا ہے، چاہو تو قبول کرو اور چاہو قبول نہ کرو. اور دوسرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کہ آپ بنی اسماعیل میں سے تھے، اور مسیح کو بھی دیوانہ کہا گیا تھا، چنانچہ ان کا نام منکروں نے بال زبور رکھا تھا. بال کے معنی رئیس اور زبور کے معنی مکھیاں جو کہ گندگی پر بیٹھتی ہیں، یعنی کل گندگیوں کا سردار. یہ ان کی سخت غلطی تھی اور مخالفت کی وجہ سے اسے کہتے تھے، جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور مجنون کہتے تھے. حضرت اختص نے ریل وغیرہ کا ذکر پہ فرمایا، اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے ہماری جماعت کو فائدہ پہنچایا ہے کہ سفر کا بہت آرام ہے، ورنہ کہاں سے کہاں ٹھوکریں کھاتا ہوا انسان ایک دوسرے مقام پر پہنچتا تھا. مدراس جہاں سید عبد الرحمان صاحب ہیں، اگر کوئی جاتا تو گرمیوں میں روانہ ہوتا اور سردیوں میں پہنچتا تھا. اس زمانے کی نسبت خدا نے خبر دی ہے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ التَّكْوِيرُ آیتات، کہ جب ایک اقلیم کے لوگ دوسرے اقلیم والوں کے ساتھ ملیں گے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ التَّكْوِيرُ آیت 11، یعنی اس وقت خط و کتابت کے ذریعے عام ہوں گے اور کتب کثرت سے دستیاب ہو سکیں گی. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ التَّكْوِيرُ آیت 5، اس وقت اونٹنیاں بیکار ہوں گی. ایک زمانہ تھا کہ یہاں ہزارہ اونٹ آیا کرتے تھے، مگر اب نام و نشان بھی نہیں، اور مکے میں بھی اب نہ رہیں گے، ریل کے جاری ہونے کی دیر ہے. پھر عرب صاحب نے خسوف رمضان کی نسبت دریافت کیا کہ اس کا ذکر آپ کی کتب میں ہے کہ نہیں. فرمایا یہ ایک پرانا نشان چلاتا تھا جو اس وقت پورا ہوا ہے. برین احمدیہ میں اس کا ذکر استعارے کے طور پر ہے، وہیں یرو آیتن یورزو ویقول سحر مستمر القمر رائے 3. یہ میرا الہام بھی ہے، اور بعض محدثین کا مذہب یہ ہے کہ شک الخمر بھی ایک قسم خسوف کا تھا. مولوی محمد آسن صاحب امروئی نے جواب دیا کہ عبداللہ بن عباس کا یہی مذہب ہے، اور شاہ عبدالعزیز بھی یہ کہتے ہیں، اور ہمارا مذہب بھی یہی ہے کہ آج قسم خسوف تھا، کیونکہ بڑے بڑے علماء اس طرف گئے ہیں. نوح علیہ السلام کے طوفان کے نسبت حضور نے فرمایا، قرآن شریف سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کل زمین کی آبادی کو اس وقت تباہ کر دیا تھا، صرف نوح علیہ السلام کی قوم پر تباہی آئی تھی. ایک شخص نے عرض کیا کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب مسیح ناصری کے آنے سے ختم نبوت ٹوٹتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ مرزا صاحب کے دعوی نبوت سے ختم نبوت نہیں ٹوٹتی؟ فرمایا، مسیح کا یہ دعویٰ کہاں ہے کہ جس طرح ہم اپنے آپ کو امت محمدیہ میں اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں فنا شدہ کہتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہو. وہ تو حضرت موسیٰ کے شریعت پر عمل کرنے والے تھے، اور مماثلت کا سلسلہ چاہتا ہے کہ کوئی اور ہی آوے، وہ نام ہے. مماثلت کے یہ معنی نہیں ہے کہ بالکل اس کا عین ہو، جیسے کسی کو شیر کہیں تو آپ اس کے لیے دم تجویز کریں اور پھر گوشت کا کھانا بھی خدا کے کلام میں استعارات ہوا کرتے ہیں. مثلا کسی کو کہا جائے کہ اس نے رکابی چاولوں کی کھائی، تو اس کے یہ معنی نہ ہوں گے کہ وہ رکابی کے بھی ٹکڑے اکڑے کر کے کھا گیا. مماثلت میں صرف بعض پہلوؤں میں تشابہ ہوتا ہے، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح موسیٰ کہا، کہ جیسے موسیٰ نے اپنی قوم کو فرعون سے چھڑایا، ہاں حضرت نے بھی اپنی قوم کو طاغوت اور بتوں سے رہائی دلوائی. مشابت میں ہو بہو عین نہیں ہوتا، ورنہ وہ تو پھر حقیقت ہوگی نہ کہ مشابت. عرب صاحب نے ادھر ادھر غیر آبادی کو دیکھ کر عرض کیا کہ یہ صرف حضوری کا دم ہے کہ جس کی خاطر اس قدر ہم بو ہے، ورنہ اس غیر آباد جگہ میں کون اور کب آتا ہے؟ فرمایا، اس کی مثال مکے کی ہے کہ وہاں بھی عرب لوگ دور دراز جگہوں سے جا کر مال وغیرہ لاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر کھاتے ہیں. اسی کی طرف اشارہ ہے، لعلاق قریش علاق شتا سورہ قریش آیت 2. لوگوں کے اس اعتراض پر کہ جو شخص لاوارث مر جاتا ہے اس کے وارث مرزا صاحب ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے بہت سے ملک املاک جمع کرتے چلے جاتے ہیں. فرمایا، والد صاحب ایسے دنیاوی کاموں میں مجھے معمور کر دیا کرتے تھے، اور ان کے حکم اور رضا مندی کے لیے اکثر مجھے عدالتوں میں بھی جانا پڑتا تھا. جب سے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، کیا کسی نے دیکھا ہے کہ ہم نے ان باتوں میں کوئی حصہ لیا ہے؟ حالانکہ ہمیں حق پہنچتا ہے کہ اگر چاہیں تو لے لیں. حضور نے نماز مغرب ادا کر کے مجلس کی، اور ایک دو مختلف ذکروں کے بعد میاں احمد دین صاحب از گزرا والے نے عرض کیا کہ اگر جناب ٹھیک ٹھیک پتہ یہاں سے جہلم کی روانگی کا فرما دیں تو کچھ کھانے پینے کا انتظام کر کے گزرا والا پر حاضر رہوں. خدا کے برگزیدہ نے فرمایا کہ ہمیں تو جانا ہے، ابھی کیا معلوم کس وقت روانہ ہونا ہے. انسان بہت ہیچ اور اور عاجز ہے خدائی کے ساتھ وہ جاتا ہے اور خدائی کے ساتھ آتا ہے. دیگر اب آپ نے عرض کی کہ ایک اور صاحب نے راستہ کی خوراک وغیرہ کا انتظام کر لیا ہے. اس پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا, دل میں جو اخلاص ہے اس کا ثواب آپ لیں گے, کیونکہ اب دعوت آپ کی طرف سے تو پیش ہو گئی. علالت توبہ پر فرمایا, آپ دو تین دن شہر بند رہے گی کیونکہ آج کل بارشیں نہیں ہوتی, اس لیے راستے میں خاک بہت اڑتی ہے اور اسی سے میں بیمار ہو گیا تھا. ایک صاحب نے کہا کہ چونکہ لوگ حضور کے آگے چلتے ہیں اس لیے خاک اڑ کر آپ پر پڑتی ہے, لیکن اس مجسمہ رحمت وجود نے جواب دیا کہ نہیں, بارش کے نہ ہونے سے یہ تکلیف ہے. اللہ اللہ کیا رحم ہے, اور اس نے ظن ہے کہ اپنے احباب کو ہرگز ملزم نہیں ٹھہراتے. تصنیفات کے ذکر پر حضور نے فرمایا, خدا تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ ہمارے مخالف ہزاروں ہی ہیں اور ان کے مقابل میں ہماری جماعت بہت قلیل ہے, مگر ہماری طرف سے جس قدر تازہ بتازہ کتابیں کثرت سے نکل رہی ہیں ان کی طرف سے مادود چند بھی نہیں نکلتی, اور کوئی نکلتے بھی ہے تو اس میں گاڑیاں ہی ہوتی ہیں جو ان کے لیے شرم کی جگہ ہے. یہود اور عیسائیوں کے نسبت حضور نے ارشاد فرمایا, وہ دونوں ضدین ہیں, ایک نے بڑھا دیا ہے ایک نے کٹا دیا ہے. ان کی مثال رافضیوں اور خارجیوں سے خوب ملتی ہے, جیسے یہودی کے آگے عیسائی نہیں ٹھہرتا ایسے ہی خارجی کے آگے رافضی نہیں ٹھہرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود, 8 جنوری سن 1903. نماز مغرب کے بعد شیخ نور احمد صاحب لیڈر ایبٹ آباد اور سید حامد علی شاہ صاحب بدو ملی اور ایک اور صاحب نے بیعت کی, جس کے بعد حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا کہ ہماری جماعت کے لیے ضروری ہے کہ اس پرآشوب زمانے میں جبکہ ہر طرف ضلالت غفلت اور گمراہی کی ہوا چل رہی ہے تقوی اختیار کریں. دنیا کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی عظمت نہیں ہے, حقوق اور وصایا کی پرواہ نہیں ہے, دنیا اور اس کے کاموں میں حد سے زیادہ انحباق ہے. ذرا سا نقصان دنیا کا ہوتا دیکھ کر دین کے حصے کو ترک کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ضائع کر دیتے ہیں. جیسے کہ یہ سب باتیں مقدمہ بازیوں اور شرکا کے ساتھ تقسیم حصہ میں دیکھی جاتی ہیں, لالچ کی نیت سے ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں, نفسانی جذبات کے مقابلہ میں بہت کمزور واقع ہوئے ہیں. اس وقت تک کہ خدا نے ان کو کمزور رکھا ہے گناہ کی ضرورت نہیں کرتے, مگر جب ذرا کمزوری رفع ہوئی اور گناہ کا موقع ملا تو جھٹ اس کے مرتکب ہوتے ہیں. آج اس زمانے میں ہر ایک جگہ تلاش کر لو تو یہی پتہ ملے گا کہ گویا سچا تقویٰ اٹھ گیا ہوا ہے اور سچا ایمان بالکل نہیں ہے. لیکن کیونکہ خدا تعالیٰ کو منظور ہے کہ ان کے سچے تقویٰ اور ایمان کا تخم ہرگز ضائع نہ کرے, جب دیکھتا ہے کہ اب فصل بالکل تباہ ہونے پر آتی ہے تو اور فصل پیدا کر دیتا ہے. وہی تازہ بتازہ قرآن موجود ہے, جیسا کہ خدا تعالیٰ نے کہا تھا, انا نخن نزلنا ذکرا و انا لہ لحافظون, علی حجر آیت 10. بہت سا عیسیٰ حدیث کا بھی موجود ہے اور برکات بھی ہیں, مگر دلوں میں ایمان اور عملی حالت بالکل نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے مجھے اسی لیے مبعوث کیا ہے کہ یہ باتیں پھر پیدا ہوں. خدا نے جب دیکھا کہ میدان خالی ہے تو اس کی اولویت کے تقاضا نے ہرگز پسند نہ کیا کہ یہ میدان خالی رہے اور لوگ ایسے ہی دور رہیں. اس لیے اب ان کے مقابلے میں خدا تعالیٰ ایک نئے قوم زندوں کی پیدا کرنا چاہتا ہے, اور اسی لیے ہماری تبلیغ ہے کہ تقویٰ کی زندگی حاصل ہو جاوے. فرمایا, آدمی کے قسم کے ہیں, بعض ایسے کہ بدی کر کے پھر اس پر فخر کرتے ہیں, بھلا یہ کون سی صفت ہے جس کے اوپر ناز کیا جاوے. شر سے اس طرح پرہیز کرنا نیکی میں داخل نہیں ہے, اور نہ اس کا نام حقیقی نیکی ہے, کیونکہ اس طرح تو جانور بھی سیکھ سکتے ہیں. میاں حسین بیگ تاجر ایک شخص تھا, اس کے پاس ایک کتا تھا, وہ اسے کہہ جاتا کہ روٹی کو دیکھتا رہے تو وہ روٹی کی آواز کرتا. اسی طرح ایک بلی کو سنا ہے کہ اسے بھی ایسے ہی سکھایا ہوا تھا, جب بعض لوگوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے امتحان کرنا چاہا. اور ایک کوہڑی کے اندر حلوہ دودھ اور گوشت وغیرہ ایسی چیزیں رکھ کر جس پر بلی کو ضرور لالچ آوے, اس بلی کو چھوڑ کر دروازے کو بند کر دیا کہ دیکھیں اب وہ ان اشیاء میں سے کھاتی ہے کہ نہیں. پھر جب ایک دو دن کے بعد کھول کر دیکھا تو ہر ایک شے اسی طرح پڑی تھی اور بلی مری ہوئی تھی, اور اس نے کسی شے کو ہلایا تک بھی نہیں تھا. اس لیے اب شرم کرنی چاہیے, کہ انہوں نے حیوان ہو کر انسان کا حکم ایسا مانا اور یہ انسان ہو کر خدا تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتا. نفس کو تنبیہ کرنے کے واسطے ایسی ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں اور بہت سے وفادار کتے بھی موجود ہیں, مگر افسوس اس کے لیے کہ جو کتے جتنا مرتبہ بھی نہیں رکھتا تو بتلا دے کہ پھر وہ خدا سے کیا مانگتا ہے. انسان کو تو خدا نے وہ قوا عطا کی ہیں کہ اور کسی مخلوق کو عطا نہیں کیے. شر سے پرہیز کرنے میں تو بہائم بھی اس کے شریک ہیں. بعض گھوڑوں کو دیکھا ہے کہ چابک آقا کے ہاتھ سے گر پڑی تو منہ سے اٹھا کر اسے دے دیتے ہیں اور اس کے کہنے سے لڑتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور اٹھتے ہیں اور پوری اطاعت کرتے ہیں. تو یہ انسان کا فخر نہیں ہو سکتا کہ چند گنے ہوئے گناہ ہاتھ پاؤں وغیرہ دیگر اعضاء کے جو ہیں ان سے بچا رہے. جو لوگ ایسے گناہ کرتے ہیں وہ تو باہم سیرت ہیں, جیسے کتے بلیوں کا کام ہے کہ ذرا برتن ننگا دیکھا تو منہ ڈال دیا اور کوئی کھانے کی شاید ننگی دیکھی تو کھا لی. تو ایسے انسان کتے بلی کیسے ہوتے ہیں, انجام کار پکڑے جاتے ہیں, جیل خانوں میں جاتے ہیں. جا کر دیکھو تو ایسے مسلمانوں سے زندان بھرے ہوئے ہیں. حضرت انسان کے حد مشترکات جامعات می توانت شد مسیحا می توانت شخرے. تو اب یہ موقع ہے اور خدا تعالیٰ کے لہروں کے دن ہیں, یعنی جیسے بعض زمانہ خدا کی رحمت کا ہوتا ہے اور اس میں لوگ قوت پاتے ہیں, ایسا ہی یہ وقت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل دنیا کے کاروبار چھوڑ دے وے, بلکہ ہمارا منشا یہ ہے کہ حد اعتدال تک کوشش کرے اور دنیا کو اس نیت سے کماوے کہ دین کے خادم ہو. مگر یہ ہرگز روا نہیں ہے کہ اس میں ایسا انہماک ہو جاوے کہ دین کا پہلو بھول ہی جاوے. نہ روزے کی خبر ہے نہ نماز کی, جیسے کہ آج کل لوگوں کی حالت دیکھی جاتی ہے. مثال کے طور پر دلی کا جلسہ ہی آپ دیکھ لو, جہاں کہتے ہیں کہ 15 لاکھ آدمی جمع ہوا ہے. میرا تصور تو یہی ہے کہ سارے دنیا پرست ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ خدا سے نفرت دلانے والے سراتین ہی ہیں, کیونکہ یہ مسئلے ایک بڑی دیوی کے ہوتے ہیں. جس قدر ان کا قرب زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی قلب سخت ہوتا ہے. ہم کسی کو تجارت سے منع نہیں کرتے کہ وہ بالکل ترک کر دے وے, مگر یہ کہتے ہیں کہ وہ ذرا سوچیں اور دیکھیں کہ ان کے باپ دادا کہاں ہیں. بڑے بڑے عزیز انسان کے ہوا کرتے ہیں اور کسی طرح وہ ان کے ہاتھوں میں اٹھ جایا کرتے ہیں, اور موت کس طرح آپس میں تفرقہ ڈال دیتی ہے. سارے دیگر راہ کے میدان ندی صاف تا کجا رفتاں کے با معبود یار. اب تاؤن کے برات سروں پر ہے, کہتے ہیں کہ اس کی میاد 70 برس ہوا کرتی ہے اور اس کے آگے کوئی ہلا پیش نہیں جاتا, سب ہلے فضول ہوا کرتے ہیں, اور اسی لیے آتی ہے کہ خدا کے وجود کو منوا دے وے. تو اس کا وجود برحق ہے اور خدا کی بلا کے سوائے خدا کے کوئی بچا نہیں سکتا. سچا تقوی اختیار کرو کہ خدا تعالیٰ تم سے راضی ہو. سچا تقوی اختیار کرو کہ خدا تعالیٰ تم سے راضی ہو. جب شریر گھوڑے کی طرح انسان ہوتا ہے تو ماریں کھاتا ہے, اور جو خاص لوگ ہیں وہ اشارہ سے چلتے ہیں. جیسے سیدھا ہوا گھوڑا اشارے سے چلتا ہے اور ان کو وہی اور الہام ہوتے ہیں, اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہی کے معنی اشارے کے بھی لکھے ہیں. مگر جب مار کھانے کا زمانہ گزر جاتا ہے تو پھر وہی کا زمانہ آتا ہے, اور یہ بات ضروری ہے کہ یہ مرحلہ سہولت سے طے نہیں پاتا, کیونکہ تقوی ایسی شے نہیں جو کہ صرف منہ سے انسان کو حاصل ہو جاوے, بلکہ یہ شیطانی گناہ کا کوئی حصہ دار ہے. اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ذرا سی شرینی رکھ دیں تو بے شمار چونٹیاں اس پر آ جاتی ہیں. یہی حال شیطانی گناہوں کا ہے, اور اسی سے انسانی کمزوری کا حال معلوم ہوتا ہے. اگر خدا چاہتا تو ایسی کمزوری نہ رکھتا, مگر خدا تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا علم ہو کہ ہر ایک طاقت کا سر چشمہ خدا ہی کی ذات ہے. کسی نبی یا رسول کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس سے طاقت دے سکے, اور یہی طاقت جب خدا کی طرف سے انسان کو ملتی ہے تو اس میں تبدیلی ہوتی ہے. اس کے حاصل کرنے کے واسطے ضروری ہے کہ دعا سے کام لے وے, اور نماز ہی ایک ایسی نیکی ہے جس کے بجا لانے سے شیطانی کمزوری دور ہوتی ہے, اور اسی کا نام دعا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ انسان اس میں کمزور رہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس قدر اصلاح اپنی کرے گا وہ اسی ذریعے سے کرے گا. بس اس کے واسطے پاک صاف ہونا چاہتا ہے. جب تک گندگی انسان میں ہوتی ہے اس وقت تک شیطان اس سے محبت کرتا ہے. فرمایا خدا تعالیٰ سے مانگنے کے واسطے ادب کا ہونا ضروری ہے, اور عقل مند جب کوئی شے بادشاہ سے طلب کرتے ہیں تو ہمیشہ ادب کو مد نظر رکھتے ہیں. اس لیے سورہ فاتحہ میں خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ کس طرح مانگا جاوے, اور اس میں سکھایا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, یعنی سب تعریف خدا کو ہی ہے جو رب ہے سارے جہان کا. اور رحمان یعنی بلا مانگے اور سوال کیے کہ دینے والا, اور رحیم یعنی انسان کے سچی محنت پر ثمرات حسنہ مرتب کرنے والا. مالک یوم الدین, جزا سزا اسی کے ہاتھ میں ہے, چاہے رکھے چاہے مارے, اور جزا سزا آخرت کی بھی اور اس دنیا کی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. جب اس قدر تعریف انسان کرتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ کتنا بڑا خدا ہے جو کہ رب ہے, رحمان ہے, رحیم ہے. اسے غائب مانتا چلا آ رہا ہے اور پھر اسے حاضر ناظر جان کر پکارتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, یعنی ایسی راہ جو کہ بالکل سیدھی ہے, اس میں کسی قسم کی کجی نہیں, एक राह अंधों की होती है कि मेहनत करके थक जाते हैं और नतीजा कुछ नहीं निकलता, और एक वो राह कि मेहनत करने से इस पर नतीजा मुरतब होता है। फिर आगे सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, यानी लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया, और वही सिरात मुस्तकीम है जिस पर चलने से इनाम मुरतब होते हैं। फिर गैर मग़ज़ूब अलैहिम, ना उन लोगों की जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और वलवालीन, और ना उनके जो दूर जा पड़े हैं। इदन सिरात मुस्तकीम से कुल दुनिया और दीन के कामों की राह मुराद है। मसलन एक तबीब जब किसी का इलाज करता है तो जब तक उसे एक सिरात मुस्तकीम हाथ ना आवे इलाज नहीं कर सकता। इसी तरह तमाम वकीलों और हर पेशा और इल्म के एक सिरात मुस्तकीम है कि जब वो हाथ आ जाती है तो फिर काम आसानी से हो जाता है। इस मकाम पर एक साहब ने एतराज किया कि अम्बिया को इस दुआ की क्यों जरूरत थी, वो तो पेशतर ही से सिरात मुस्तकीम पर होते हैं। तलमीज़ुर रहमान हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में इरशाद फरमाया कि वो ये दुआ तरक्की मरातब और दर्जात के लिए करते हैं, बल्कि ये दिन सिरात मुस्तकीम तो आखिरत में मोमिन भी मांगेंगे, क्योंकि जैसे अल्लाह ताला की कोई हद नहीं है, इसी तरह उसके दर्जात और मरातब की तरक्की की भी कोई हद नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला गैर मादूद है और उसके फैजान और फजल भी गैर मुकते हैं, इसलिए वह इन गैर मादूद फजलों के हासिल करने के लिए इस दुआ को मांगते थे। फिर फरमाया मुत्तकी बनने के वास्ते ये जरूरी है कि बाद इसके के मोटी बातों मसलन जैसे जिना, चोरी, तल्फ हकूक, रिया, उजब, हकारत, बुखल के तरक में पक्का हो तो अखलाक रजीला से परहेज करके उसके बिलमुकाबल अखलाक फाजिला में तरक्की करे, लोगों से मरवत, खुशखुल्की, हमदर्दी से पेश आवे, खुदा ताला के साथ सच्ची वफा और सिद्क दिखलावे, खिदमात के मकाम महमूद तलाश करे। इन बातों से इंसान मुत्तकी कहलाता है, और जो लोग इन बातों के जामे होते हैं वही असल मुत्तकी होते हैं। यानी अगर एक एक खुल फर्दन फर्दन किसी में हो तो उसे मुत्तकी ना कहेंगे जब तक बहसियत मजमुई अखलाक फाजिला उसमें ना हो। और ऐसे ही शख्सों के लिए ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून है, और इसके बाद उनको क्या चाहिए। अल्लाह ताला ऐसों का मुतवल्ली हो जाता है, जैसे कि वो फरमाता है वाह वाह यतवल्ल सवालहीन, अलआराफ आयत 97। हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह ताला उनके हाथ हो जाता है जिसे वो पकड़ते हैं, उनकी आंख हो जाता है जिसे वो देखते हैं, उनके कान हो जाता है जिनसे वो सुनते हैं, उनके पाँव हो जाता है जिनसे वो चलते हैं। और एक और हदीस में है कि जो मेरे वली की दुश्मनी करता है मैं उससे कहता हूँ कि मेरे मुकाबले के लिए तैयार रहो। एक जगह फरमाया है कि जब कोई खुदा के वली पर हमला करता है तो खुदा ताला उस पर ऐसे चपट कर आता है जैसे एक शेरनी से कोई उसका बच्चा छीने तो वह गजब से चपटती है। खुदा की रहमत के सर चश्मा से फायदा उठाने का असल फायदा यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूजात हजरत मसीह माऊद, 8 जनवरी सन 1903। फरमाया खुदा ताला का ये खासा है कि जैसे इस इंसान का कदम बढ़ता है वैसे ही फिर खुदा का कदम बढ़ता है। खुदा ताला की खास रहमतें हर एक के साथ नहीं होती, और इसीलिए जिन पर ये होती हैं उनके लिए वो निशान बोली जाती हैं। इसके नज़ीर देख लो कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके दुश्मनों ने क्या क्या कोशिशें की आपकी नाकामयाबी के वास्ते, मगर एक पेश न की, हत्ता के कत्ल के मंसूबे किए मगर आखिर नाकामयाब ही हुए। खुदा ताला ये तजवीज़ पेश करता है इस खास रहमत के हसूल के वास्ते जो अखलाक वगैरह हासिल किए जाएं, तो इन अमरों को चाहिए कि खुदा ताला के सामने पेश किया जाए ना कि हमारे सामने। अपने दिलों में खुदा ताला की मोहब्बत और अजमत का सिलसिला जारी रखें, और इसके लिए नमाज से बढ़कर और कोई शय नहीं है, क्योंकि रोजे तो एक साल के बाद आते हैं और जकात साहिब माल को देनी पड़ती है, मगर नमाज है कि हर एक हैसियत के आदमी को पांचों वक्त अदा करनी पड़ती है। इसे हरगिज जाया न करें, इसे बार बार पढ़ो, और इस ख्याल से पढ़ो कि मैं ऐसी ताकत वाले के सामने खड़ा हूं कि अगर उसका इरादा हो तो अभी कबूल कर लेवे, उसी हालत में, बल्कि उसी साथ में, बल्कि उसी सेकंड में, क्योंकि दूसरे दुनियावी हाकिम तो खजानों के मोहताज हैं और उनको फिक्र होती है कि खजाना खाली ना हो जावे, और नादारी का उनको फिक्र लगा रहता है, मगर खुदा ताला का खजाना हर वक्त भरा भराया है। जब उसके सामने खड़ा होता है तो सिर्फ यकीन की हाजत होती है, उसे इस अम्र पर यकीन हो कि मैं एक समी अलीम और खबीर और कादिर हस्ती के सामने खड़ा हुआ हूँ, अगर उसे मेहर आ जावे तो अभी दे देवे। बड़ी तजर्रो से दुआ करे, ना उम्मीद और बदजन हरगिज ना होवे, और अगर इसी तरह करे तो इस रात को जल्दी देख लेगा और खुद खुदा भी मिलेगा। तो ये तरीका है जिस पर कारबंद होना चाहिए, मगर जालिम फासे की दुआ कबूल नहीं हो करती, क्योंकि वो खुदा ताला से लापरवाह है। एक बेटा अगर बाप की परवाह न करे और ना खलफ हो तो बाप को उसकी परवाह नहीं होती, तो खुदा को क्या हो। ایک صاحب نے عرض کی کہ بلم باہور کی دعا کیوں قبول ہوتی تھی؟ حضور نے فرمایا یہ ابتلا تھا، دعا نہ تھی، آخر وہ مارا ہی گیا۔ دعا وہ ہوتی ہے جو خدا کے پیارے کرتے ہیں، ورنہ یوں تو خدا تعالیٰ ہندوؤں کی بھی سنتا ہے اور بعض ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، مگر ان کا نام ابتلا ہے، دعا نہیں۔ مثلا اگر خدا سے کوئی روٹی مانگے تو کیا نہ دے گا؟ اس کا وعدہ ہے ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، سورہ ہود آیت 7۔ کتے بلی بھی تو اکثر پیٹ پالتے ہیں، کیڑوں مکوڑوں کو بھی رزق ملتا ہے، مگر استفینہ کا لفظ خاص موقعوں کے لیے ہے۔ یہاں تک تقریر حضرت اقدس نے مبائن کے واسطے کی، جن میں سے ایک تو شیخ نور احمد قیدر اور دوسرے حامد علی شاہ صاحب بدو ملی تھے۔ اس کے بعد حضور انور نے پھر ابو سعید عارف صاحب کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، آپ نے جو ثبوت مسیحیت کے دعوے کے بارے میں پوچھا تھا، یہ بہت ضروری بات تھی اور اس کو خوب یاد رکھنا چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی ان ممالک یعنی ملک برما میں پوچھے کہ ہماری صداقت کا کیا ثبوت ہے، تو مختصر طور پر یہی جواب دینا چاہیے کہ وہی ثبوت ہے جو کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا ہے۔ تمام انبیاء کے صداقت کے دو ہی ثبوت ہوتے ہیں، اول کتب سابقہ میں ان کا ذکر، مگر وہ استعارہ کے رنگ میں ضرور ہوتا ہے، اور اس میں ایک پہلو ٹھوکر کا بھی ہوتا ہے، جیسے یہود کو دھوکہ لگا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا، بنی اسماعیل میں سے کیوں ہوئے؟ اور پھر اسی طرح مسیح کے وقت الیاس کے منتظر رہے، ان معاملوں میں اب تک جھگڑتے ہیں، یہ سب ان کی بکواس ہے۔ اسی طرح ہمارا ذکر کتب سابقہ میں ہے، اگر کوئی ہم سے بھی اسی طرح بکواس سے جھگڑا کرے تو انہی میں سے ہوگا۔ دوسرا ثبوت نشانات ہیں، جن سے بہت صفائی سے استنباط ہوتا ہے، وہی ثبوت ہمارے ساتھ بھی ہیں، اور جس قاعدے سے خدا تعالیٰ نے یہ نشانات دکھلائے ہیں، اگر اس طرح شمار کریں تو یہ 20 لاکھ سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ یاتون من کل فج عمیق اور یاتیک من کل فج عمیق کی تحت میں آ کر ہر ایک شخص جو ہمارے پاس آتا ہے، ہر ایک ہدیہ اور نظر جو پیش ہوتی ہے، ایک ایک نشان الگ الگ ہے، مگر ہم نے صرف 150 نشان نزول المسیح میں درج کیے ہیں، جن کے ہزار گواہ موجود ہیں۔ پھر دیکھو یہ کس وقت کی خبر ہے؟ قرآن کے نصوص، حدیث کے اخبار اور مکاشفات اور رویا وغیرہ سب ہماری تائید میں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ خدا تعالیٰ کے نشانات، پھر زمانے کے موجودہ ضرورت، یہ سب ثبوت پیش کرنے کے قابل ہیں۔ اس وقت خدا تعالیٰ کا منشا ہے کہ لوگوں کو غلطیوں سے نکالے اور تقویٰ پر قائم کرے۔ خدا تعالیٰ جس کو چاہے گا بلاتا جاوے گا، یہ اس کی طرف سے ایک دعوت ہے، جو بلایا جاتا ہے اسے فرشتے کھینچ کر لے آتے ہیں۔ 10 جنوری 1903، عصر کے وقت خدا تعالیٰ کے برگزیدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ خبر ہوئی کہ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری قادیان آئے ہوئے ہیں، مگر آپ نے اس کے متعلق صرف یہی فرمایا کہ ہزاروں لوگ را رو آتے ہیں، ہمیں اس سے کیا۔ مغرب کی نماز با جماعت ادا کر کے جب حضرت اقدس دولت سرا کو تشریف لے چلے تو ایک شخص نے ہاتھ میں قلم دعات لیے ہوئے حضرت اقدس کی خدمت میں کچھ کاغذات پیش کیے۔ اس قلم دعات سے اس کی غرض یہ تھی کہ حضرت سے رخا کی رسید لے، مگر حضرت نے توجہ نہ کی اور اس کے وہ کاغذات لے کر تشریف لے گئے، اور جب عشاء کی نماز کے واسطے تشریف لائے تو فرمایا کہ ایک ہی مضمون کے دو رخے مولوی ثناء اللہ صاحب کی طرف سے پہنچے ہیں، نہ معلوم دو رخوں کی کیا غرض تھی۔ اس وقت یہ عقدہ حل ہوا کہ غالباً دوسرا رخا دستخط یعنی رسید رخا لینے کی غرض سے تھا، مگر قاصد کو رسید مانگنے کی ضرورت نہ ہوئی اور وہ رخا اس وقت سید سرور شاہ صاحب کے حوالے کیا گیا کہ وہ اسے پڑھ کر اہل مجلس کو سنا دیں۔ اس کے بعد حضرت اقدس نے فرمایا ہم تیار ہیں، وہ ہفتہ عشرہ آرام سے جب سب باتیں سنیں، اور اگر اس کا منشا مباحثہ کا ہو تو یہ اس کی غلطی ہے، کیونکہ اب مدت ہوئی کہ ہم مباحثات کو بند کر چکے ہیں، اور اگر اس کو طلب حق کی ضرورت ہے تو وہ رفق اور آہستگی سے اپنی غلطی دور کراوے۔ طالب حق کے لیے ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہاں جو شخص ایک منٹ رہ کر چلا جانا چاہتا ہے اور اسے فتح اور شکست اور ہار اور جیت کا خیال ہے، وہ مستفید نہیں ہو سکتا۔ بجوز ایسے شخص کے جو نیک نیت بند کراوے، ہم تو دوسرے کے ساتھ کلام کرنا بھی تجزیہ خاص خیال کرتے ہیں۔ ہمیں تعجب ہے کہ وہ کیوں کمار کے ہاتھ ہاں جا کر اترے، چاہیے تھا کہ مستفیدوں کی طرح آتا اور ہمارے مہمان خانے میں اترتا۔ پھر فرمایا ہم اس رکے کا صبح کو جواب دیں گے۔ اس کے بعد حضرت اقدس نماز سے فارغ ہو کر تشریف لے چلے تو ثناء اللہ صاحب کے قاصد نے آواز دی کہ حضرت جی، مولوی ثناء اللہ صاحب کے رکے کا کیا جواب ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ صبح کو دیا جائے گا۔ قاصد نے کہا کہ میں آ کر جواب لے جاؤں یا آپ بذریعہ ڈاک روانہ کریں گے؟ حضرت اقدس نے فرمایا خواہ تم آ کر لے جاؤ، خواہ ثناء اللہ آ کر لے جاوے۔ پھر آپ نے قاصد کا نام پوچھا، اس نے کہا محمد صدیق۔ 11 جنوری 1903، نماز فجر کو جب حضرت اقدس تشریف لائے تو قبل از نماز آپ نے وہ رکا جو مولوی ثناءاللہ صاحب کے رکعے کے جواب میں تعریف فرمایا تھا، احباب کو سنایا، وہ رکعہ یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسول الکریم، از طرف عائد باللہ الصمد غلام احمد آفا اللہ و عید، بخدمت مولوی ثناءاللہ صاحب. آپ کا رکعہ پہنچا. اگر آپ لوگوں کی صدقے دل سے یہ نیت ہو کہ اپنے شکو کو شبہات پیشگوئیوں کے نسبت یا اس کے ساتھ اور امور کے نسبت بھی جو دعویٰ سے تعلق رکھتے ہوں رفع کرامے، تو یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہوگی. اور اگرچہ میں کئی سال ہوئے کہ اپنی کتاب انجام آتم میں شائع کر چکا ہوں کہ میں اس گروہ مخالف سے ہرگز مباحثات نہ کروں گا، کیونکہ اس کا نتیجہ بجوز گندی گالیوں اور اباشانہ کلمات سننے کے اور کچھ نہیں ہوا، مگر میں ہمیشہ طالب حق کے شبہات دور کرنے کے لیے تیار ہوں. اگرچہ آپ نے اس رخے میں دعویٰ تو کر دیا ہے کہ طالب حق ہوں، مگر مجھے تامل ہے کہ اس دعوے پر آپ قائم رہ سکیں، کیونکہ آپ لوگوں کی عادت ہے کہ ایک بات کو کشاں کشاں بےحودہ اور مباحثات کی طرف لے آتے ہیں، اور میں خدا تعالیٰ کے سامنے وعدہ کر چکا ہوں کہ ان لوگوں سے مباحثات ہرگز نہیں کروں گا. سو وہ طریق جو مباحثات سے بہت دور ہے کہ آپ اس مرحلے کو صاف کرنے کے لیے اول یہ اقرار کریں کہ آپ منہاج نبوت سے باہر نہیں جائیں گے، اور وہی اعتراض کریں گے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یا حضرت عیسیٰ پر یا حضرت موسیٰ پر یا حضرت یونس پر عائد نہ ہوتا ہو اور حدیث اور قرآن شریف کے پیشگوئیوں پر زد نہ ہو. دوسری شرط یہ ہوگی کہ آپ زبانی بولنے کے مجاز نہ ہوں گے، صرف آپ مختصر ایک صدر یا دو صدر تعریف دے دیں گے کہ میرا یہ اعتراض ہے، پھر آپ کو عین مجلس میں مفصل جواب سنایا جائے گا. اعتراض کے لیے لمبا لکھنے کی ضرورت نہیں، ایک صدر یا دو صدر کافی ہیں. تیسری یہ شرط ہوگی کہ ایک دن میں صرف ایک ہی آپ اعتراض پیش کریں گے، کیونکہ آپ اطلاع دے کر نہیں آئے، چوروں کی طرح آ گئے، اور ہم ان دنوں بباعث کم فرصتی اور کام طبع کتاب کے 3 گھنٹے سے زیادہ صرف نہیں کر سکتے. یاد رہے کہ یہ ہرگز نہ ہوگا کہ عوام کا نام کے روح آپ وائس کی طرح ہم سے گفتگو شروع کر دیں، بلکہ آپ نے بالکل منہ بند رکھنا ہوگا جیسے سمن بکمن. یہ اس لیے کہ تا گفتگو مباحثے کے رنگ میں نہ جاوے ہو جاوے اور صرف ایک پیشگوئی کے نسبت سوال کریں، میں 3 گھنٹے تک اس کا جواب دے سکتا ہوں، اور ایک گھنٹے کے بعد آپ کو متنبع کیا جاوے گا کہ اگر ابھی تسلی نہیں ہوئی تو اور لکھ کر پیش کرو. آپ کا کام نہیں ہوگا کہ اس کو سناویں، ہم خود پڑھ لیں گے، مگر چاہیے کہ 2-3 سطر سے زیادہ نہ ہو. اس طرز میں آپ کا کچھ حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ تو شبہات دور کرانے آئے ہیں. یہ طریق شبہات دور کرانے کا بہت عمدہ ہے. میں بآواز بلند لوگوں کو سنا دوں گا کہ اس پیشگوئی کے نسبت مولوی ثناءاللہ صاحب کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا ہے اور اس کا یہ جواب ہے. اس طرح تمام وساوس دور کر دیے جائیں گے. لیکن اگر چاہو کہ بحث کے رنگ میں آپ کو بات کا موقع دیا جاوے تو ہرگز نہ ہوگا. 14 جنوری 1903 تک میں جگہ ہوں، بعد میں 15 جنوری کو ایک مقدمے پر جیل میں جاؤں گا. سو اگرچہ بہت کم فرصتی ہے، لیکن 14 جنوری تک آپ کے لیے 3 گھنٹے تک خرچ کر سکتا ہوں. اگر آپ لوگ کچھ نیک نیتی سے کام لے ہیں تو یہ ایسا طریق ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ ہمارا اور آپ لوگوں کا آسمان پر مقدمہ ہے، خود خدا تعالیٰ فیصلہ کرے گا. والسلام علی من اتبع الہدا. سوچ کر دیکھ لو کہ یہ بہتر ہوگا کہ آپ بذریعہ تاریخ جو صدر دو صدر سے زیادہ نہ ہو ایک گھنٹے کے بعد اپنا شبہ پیش کرتے جائیں گے. اور میں وسوسہ دور کرتا چاہوں گا، ایسے ہی صدا آدمی آتے ہیں اور وسوسہ دور کرا لیتے ہیں. ایک بلا مانس شریف آدمی ضرور اس بات کو پسند کرے گا، اس کو وساوس دور کرانے ہیں اور کچھ غرض نہیں. لیکن وہ لوگ جو خدا سے نہیں ڈرتے ان کی تو نیتیں ہی اور ہوتی ہیں. میرزا غلام احمد نے فرمایا، یہ طریق بہت امن کا ہے، اگر یہ نہ کیا جاوے تو بد امنی اور بد نتیجے کا اندیشہ ہے. فرمایا، ابھی فجر کو میں نے ایک خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے، اس کے ایک طرف کچھ اشتہار ہے اور دوسری طرف ہماری طرف سے کچھ لکھا ہوا ہے جس کا عنوان یہ ہے بقیت الطاعون. اس کے بعد نماز فجر ہوئی تو حضرت اقدس نے قلم دعا طلب فرمائی اور پھر مولوی ثناءاللہ کے نام رکے کا بقیہ حصہ آپ نے لکھ کر اپنے خود کر کے روانہ کر دو. وہ حصہ رکے کا یہ تھا، حضور نے تعریف فرمایا، بالآخر اس غرض کے لیے اب آپ اگر شرافت اور ایمان رکھتے ہیں تو قادیان سے بغیر تصفیہ کے خالی نہ جاویں. 2 قسموں کا ذکر ہوتا ہے. نمبر 1، اول چونکہ میں انجام آتم میں خدا سے قطعی عہد کر چکا ہوں کہ ان لوگوں سے قطعی بحث نہیں کروں گا، اس وقت پھر اسی عہد کے مطابق قسم کھاتا ہوں کہ میں زبانی آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا. صرف آپ کو یہ موقع دیا جاوے گا کہ آپ اول ایک اعتراض جو آپ کے نزدیک سب سے بڑا اعتراض کسی پیشگوئی پر ہو، 1 سطر یا 2 سطر یا 3 سطر تک لکھ کر پیش کریں، جس کا یہ مطلب ہو کہ یہ پیشگوئی پوری نہ ہوئی اور منہاج نبوت کے روح سے قابل اعتراض ہے، اور پھر چپ رہے ہیں اور میں مجمع عام میں آپ کا جواب دوں گا جیسا کہ مفصل لکھ چکا ہوں، پھر دوسرے دن دوسری پیشگوئی اسی طرح لکھ کر پیش کریں، یہ تو میری طرف سے خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ میں اس سے باہر نہیں جاؤں گا اور کوئی زبانی بات نہیں سنوں گا، اور آپ کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی کلمہ بھی زبانی بول سکیں، اور آپ کو بھی خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ اگر آپ سچے دل سے آئے ہیں تو اس کے پابند ہو جائیں اور ناک فتنہ و فساد میں عمر بسر نہ کریں۔ اب ہم دونوں میں سے، ان دونوں قسموں میں سے جو شخص اعراض کرے گا اس پر خدا کی لعنت ہو، اور خدا کرے کہ وہ اس لعنت کا پھل بھی اپنی زندگی میں دیکھ لے، آمین۔ سو میں دیکھوں گا کہ آپ سنت نبویہ کے موافق اس قسم کو پورا کرتے ہیں یا قادیان سے نکلتے ہوئے اس لعنت کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ چاہیے کہ اول تو آپ اس عہد موقت قسم کے آج ہی ایک اعتراض 2-3 سطر کا لکھ کر بھیج دیں، اور پھر وقت مقرر کر کے مسجد میں جمع کیا جائے گا، مجمع کیا جائے گا، اور آپ کو بتلایا جائے گا، اور عام مجمع میں آپ کے شیطانی وساوس دور کر دیے جائیں گے۔ رخا دے کر حضور تشریف لے گئے اور اندر سے کیلا پہ جا کر رخا وہاں ان کو جا کر سنا دیا جاوے اور پھر ان کے حوالے کیا جاوے۔ چنانچہ یہ رخا مولوی ثناء اللہ صاحب کو پہنچا دیا گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد پھر مولوی ثناء اللہ صاحب کی طرف سے جواب الجواب آیا جو نامعقول اور اصل بحث سے بالکل دور تھا۔ جواب سن کر حضرت اقدس کو بہت رنج ہوا اور آپ نے فرمایا ہم نے جو اسے خدا کی قسم دی تھی اس سے فائدہ اٹھاتا یہ نظر نہیں آتا، اب خدا کے لعنت لے کر واپس جانا چاہتا ہے، جس بات کو ہم بار بار لکھتے ہیں کہ ہم مباحثہ نہیں کرتے، جیسا کہ ہم انجام آتم میں اپنا عہد دنیا میں شائع کر چکے ہیں، تو اب اس کا منشا ہے کہ ہم خدا کے عہد کو توڑ دیں، یہ ہرگز نہ ہوگا۔ اور پھر اس رخے میں کس قدر افتراء سے کام لیا گیا ہے، کیونکہ جب ہم اسے اجازت دیتے ہیں کہ ہر ایک گھنٹے کے بعد وہ 2-3 سطریں ہماری تقریر پر اپنے شبہات کے لکھ دے وے، تو اس طرح سے خواہ اس کے دن میں 30 سطور ہو جاویں ہم کب گریز کرتے ہیں، اور خواہ ایک ہی پیشگوئی پر وہ ہم سے 10 دن تک سنتا رہتا اور اپنے وساوس اس طرح سے پیش کرتا رہتا، اسے اختیار تھا۔ پھر ایک دوسرا جھوٹ یہ بولا ہے کہ لکھتا ہے کہ آپ مجمع پسند نہیں کرتے، بھلا ہم نے کب لکھا ہے کہ ہم مجمع پسند نہیں کرتے، بلکہ ہم تو عام جلسہ چاہتے ہیں کہ تمام قادیان کے لوگ اور دوسرے بھی جس قدر ہوں جمع ہوں، تاکہ ان لوگوں کی بے ایمانی کھلے کہ کس طرح یہ لوگوں کو فریب دے رہے ہیں۔ اگر اسے حق کی طلب ہوتی تو اسے ہمارے شرائط ماننے میں کیا عذر تھا، مگر یہ بد نصیب واپس جاتا نظر آتا ہے۔ پھر مولوی سید محمد حسن صاحب کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس کا جواب لکھ دیں، مجھے فرصت نہیں، میں کتاب لکھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر حضور تشریف لے گئے اور مولوی محمد حسن صاحب نے رخا کا جواب تعریف فرمایا۔ اس کے بعد کوئی جواب مولوی ثناء اللہ صاحب کی طرف سے نہ آیا اور وہ قادیان سے چلے گئے۔ 12 جنوری سن 1903 ظہر کے وقت ایک شخص نے حضرت اقدس سے عرض کی کہ میرے پاس کچھ زمین ہے، مگر ایک عرصے سے اس کی آبادی کی کوشش کرتا ہوں لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوتی، اس لیے اب ارادہ ہے کہ اسے خدا کے نام پر احمدیہ مشن کی خدمت میں وقف کر دوں، شاید اللہ تعالیٰ اس میں آبادی کر دے اور وہ دین کی راہ میں کام آوے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ آپ کے نیت کا ثواب تو خدا تعالیٰ آپ کو دے گا، لیکن آپ خود وہاں جا کر آباد کریں اور اخراجات کاشت وغیرہ نکال کر پھر جو کچھ اس میں سے بچا کرے وہ اللہ کے نام پر اس سلسلے میں دے دیا کریں۔ 13 جنوری سن 1903 ابو سعید عرب صاحب نے عرض کی کہ چونکہ جناب نے جمعرات کو روانہ ہونا ہے اور آدمی زیادہ ہوں گے، اس لیے ریلوے کمروں کو ریزرو کروا لینے سے آرام ہوگا۔ حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا ہاں یہ امر مناسب ہے کہ تکلیف نہ ہو۔ ایڈیٹر البدر بابو محمد افضل صاحب نے مولوی جمال الدین صاحب سعید والے کی طرف سے عرض کی کہ ایک حافظ نے ان کو بلا کر بہت ناجائز دھمکیاں دی ہیں، اور کچھ آدمی جو بیعت میں داخل تھے ان کو بہکا کر بیعت سے توبہ کروائی ہے۔ مولوی صاحب نے درخواست کی ہے کہ دعا کی جائے کہ خدا ان کو نیچا دکھاوے۔ حضور نے فرمایا مرتد ہونا یہ بھی ایک سنت ہے، موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی مرتد ہوئے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی مرتد ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کا تو ارتداد ہی عجیب ہے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ اگر ایک جائے گا تو وہ اس کے بدلے میں ایک جماعت دے دے گا۔ ان دنوں رات دن ایک عربی کتاب برائے تبلیغ زیر طبع تھی، پروف کی صحت پر اور اس کے پروف وغیرہ دیکھے جانے میں صرف اس لیے کمال احتیاط سے کام لیا جاتا تھا کہ فرقہ مولویوں نے اب ہر قسم کی بددیانتی غلط بیانی کو حضرت مرزا صاحب کے مقابلے میں جائز رکھا ہوا تھا۔ پروف کی صحت پر حضور نے فرمایا ان لوگوں کو کیا علم ہے کہ ہم کس طرح راتوں کو کام کر کر کے کتابیں چھپاتے ہیں، پھر اگر پریس مین کی ذرا سی غلطی رہ جاوے تو ان لوگوں کو اعتراض کا موقع مل جاتا ہے، حالانکہ خود محمد حسین نے میرے سامنے ایک دفعہ اشاعت و سنہ کی چھپائی پر اعتراض کیا کہ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ان لوگوں کی حالت مسخ شدہ ہے، کہاں سے کہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ حضرت اقدس نے زہر کے وقت صحیح فضل شاہ صاحب کو یہ فرمایا کہ آپ کا کمرہ بہت تاریک رہتا ہے اور اس میں نم بھی بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے، آج کل وبائی دن ہے، رعایت اسباب کے لحاظ سے ضروری ہے کہ وہاں آگ وغیرہ جلا کر مکان گرم کر لیا کریں۔ مغرب کے وقت حضرت اقدس تشریف لائے تو کتاب زیر طبق کے نسبت فرمایا، امید ہے کہ یہ موزے کی طرح پھرے گی اور دلوں میں داخل ہوگی، اول و آخر کے سب مسائل اس میں آ گئے ہیں، خدا کی قدرت ہے، دیر کا باعث ایک یہ ہو جاتا ہے کہ لغات جو دل میں آتے ہیں پھر ان کو کتب لغت میں دیکھنا پڑتا ہے، میرا دل اس وقت گواہی دیتا ہے کہ اندر فرشتہ بول رہا ہے۔ جب مولوی محمد علی صاحب لکھتے ہوں گے تو ان کا بھی ایسے ہی حال ہوگا، کیونکہ وہ بھی ہماری تائید میں ہی ہے، رات آدھی رات جب تک مضمون ختم نہ ہو لے جاگتا رہوں گا۔ 14 جنوری 1903 فجر کے وقت فرمایا کہ میں کتاب تو ختم کر چکا ہوں، رات آدھی رات تک بیٹھا رہا، نیت تو ساری رات کی تھی مگر کام جلدی ختم ہو گیا، اس لیے سو رہا ہے، اس کا نام مواہب الرحمان رکھا ہے۔ ایک سخا جو کہ حضرت اقدس کے ہاں پانی بھرا کرتا تھا، وہ ایک ناگہانی موت سے مر گیا اور اسی دن اس کی شادی تھی۔ اس کی موت پر آپ نے فرمایا کہ مجھے خیال آیا، قتلا خیبتم وزید ہیبتن، جو وہی ہوئی تھی وہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ 15 جنوری 1903 فجر کے وقت فرمایا، رات 3 بجے تک جاگتا رہا تو کاپیاں اور پروف صحیح ہوئے، مولوی عبد الکریم صاحب کی طبیعت علیل تھی، وہ بھی جاگتے رہے، وہ اس وقت تشریف نہیں لا سکیں گے، یہ بھی ایک جہادی تھا، رات کو انسان کو جاگنے کے اتفاق تو ہوا کرتا ہے، مگر کیا خوش وہ وقت ہے جو خدا کے کام میں گزارے۔ ایک صحابی کا ذکر ہے کہ جب وہ مرنے لگے تو روتے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا موت کے خوف سے روتے ہو، تو کہا موت کا کوئی خوف نہیں، مگر یہ افسوس ہے کہ یہ وقت جہاد کا نہیں ہے، جب جہاد کیا کرتا تھا، اگر اس وقت یہ موقع ہوتا تو کیا خوف تھا۔ فرمایا، میرے اعضاء تو بے شک تھک جاتے ہیں مگر دل نہیں تھکتا، وہ چاہتا ہے کہ کام کیے جاؤ۔ بابو شادین صاحب نے اثناء اللہ کے آنے کا ذکر کیا تو حضور نے فرمایا، آخر لانت لے کر چلا گیا اور جو منصوبہ وہ گھڑ کے لایا تھا اس میں اسے کامیابی نہ ہوئی۔ ہم نے اس کا ذکر اور جواب وغیرہ اس عربی کتاب میں کر دیا ہے، اب جہلم سے واپس آ کر بشرط فرصت اردو میں لکھیں گے۔